وہ مذہب جو اپنی جگہ قائم ہے اور آگے بھی رہے گا, لیکن سمے کے ساتھ ساتھ اور راجنیتک پرستھتیوں میں تیزی سے بدلتے پربھاؤ نے اسلام کی پریبھاشا کو ہی بدل کر رکھ دیا. پورے وشو میں اسلام کو آتنک کا پریائے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. ہمارا ماننا ہے کہ اسلام کا چولا پہنے کچھ سنگھن یا ویکتوں نے اور ویسٹرن میڈیا نے اس میں بڑی بھومکا نبھائی ہے. کل ملا کر جہاد, دہشت گردی, خون خرابہ کو جس طرح سے اسلام سے جوڑا جا رہا ہے, ایسے نازک وشے پر ہی ہم آج بات کریں گے مدعے کی بات میں. اس وشے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وشو وکھیات اسلامک اسکالر اور دنیا کی مشہور لبرل اسلامک وکاس کے جانے مانے رہنما جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ ملیشیا سے جڑ رہے ہیں. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم اپنے جاننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو بتا دیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب اس شخصیت کا نام ہے جس نے اسلام کے پرچم کو اپنے تئی کچھ الگ نظریے سے پیش کرنے کی کوشش کی, جو نظریہ سچ مچ اسلام کا ہے. غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے, اور آج ہمارے سامنے لبن نیوز کے مادھیم سے پہلی بار وہ ہندوستانی میڈیا سے روبرو ہو رہے ہیں. ٹیکنیکل کارنوں سے ہم ان کے لائیو نہیں لے پائے ویب کیم کے ذریعے, لیکن ٹیلی فون کے مادھیم سے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بیچ بیچ میں جان زیدی صاحب ہمارے سہیوگی پترکار بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور کچھ سوالات ان کی طرف سے بھی. جاوید صاحب ایک بڑی شخصیت, آپ کے ذریعے ہم ہندوستان کے لوگوں تک اپنی باتیں پہنچانا چاہتے ہیں, اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹا سا ہماری طرف سے یہ چھوٹی سی کوشش ہے. پہلا سوال جاوید صاحب آپ سے ہی شروع یہ کرنا چاہیں گے کہ اسلام جسے سلامتی کا مذہب جو میں نے ایک بھومکا بنائی تھی, ایک انٹروڈکشن جو دیا تھا, کیا کہیں اس میں کوئی غلطی تھی؟ کیا میں نے کسی طرح سے, آپ کس نظریے سے دیکھیں گے؟
آپ کی بات تو 100% درست ہے. اسلام سلامتی ہی کا مذہب ہے, وہ تو انسانوں کے اوپر خدا کی رحمت ہے اور رحمت ہی کا پیغام لے کر آیا ہے. اس میں انسان کی جان, انسان کے مال اور انسان کی آبرو کو حرمت دی ہے, یعنی پوری انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں جن کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کعبے کو سامنے رکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ دن, یہ مہینہ اور یہ بستی, مکے کی بستی, یہ جیسی حرمت رکھتی ہے ایسی حرمت انسان کی جان کو, انسان کے مال کو اور انسان کی عزت اور آبرو کو حاصل ہے. امن کا اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نہ کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام کر سکتا ہوں, نہ کسی کے مال کے خلاف کوئی اقدام کر سکتا ہوں, نہ کسی کی عزت اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر سکتا ہوں, اور یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی, اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. اس سے زیادہ بلیغ, اس سے زیادہ معتبر اور اس سے زیادہ لاسانی پیغام کیا ہو سکتا ہے امن کے لیے؟
جی, جس قرآن کی آیت کا آپ نے ذکر کیا, اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ آج اس آیت کے بہانے اور معنی کیا لوگوں نے بدل نہیں دیے, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی اس پوری امیج کو ہی اپنے نظریے سے پیش کر دیا ہے, ایک غلط تشریح کر دی ہے, اور اسلام کے ماننے والوں کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے, اور جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ عالم اسلام کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور انسانوں کے لیے بھی, یہ کیسے, اسے کیسے بتائیں گے آپ؟
پوری انسانیت کے لیے, یعنی انسانیت ہی کی فلاح اللہ کے ہمیشہ پیش نظر رہی ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اس سے اپنی ملت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اس سے اپنے دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اور آخری درجے میں پوری انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس لیے ہم تو بہت محبت سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی کتاب تم پڑھتے ہو اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھو اور اس میں غلطی کہاں سے ہو رہی ہے. غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ خود کام کرتے ہیں ان کو انہوں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ روز زندگی دیتے ہیں روز موت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی جزا دیں گے سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس وقت بھی جزا و سزا دیتے ہیں. تو ان لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ والے کام اپنے لیے خاص کر لیے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کی جان کے خلاف, کسی کے مال کے خلاف, کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرے. نان کمبیٹنٹس وہ لوگ جو مقاتلین نہیں ہیں, لڑنے والے نہیں ہیں, ان کے خلاف تو عین جنگ کے میدان میں بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی. یعنی ہمیں اسلام کی تعلیم یہ تھی کہ اگر میدان جنگ میں بھی کوئی ہتھیار پھینک دے اور لڑنے سے انکار کر دے تو پھر تم اسے مار نہیں سکتے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ نہتے لوگ, وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مسجدوں میں نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, گرجوں میں دعا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, مندروں میں پوجا پاٹھ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو نشانہ بناتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں خاص طور پر جہاں جہاد کے بارے میں گفتگو کی ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اگر اللہ جہاد کا حکم نہ دیتا تو لوگ مسجدوں کو, راہبوں کی خانقاہوں کو, گرجوں کو, یہودیوں کی عبادت گاہوں کو ویران کر دیتے. وہ اللہ کے نزدیک عبادت گاہیں ایسی مقدس رکھتی ہیں, حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ ان کے لیے اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ ان کی ویرانی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کا ہاتھ پکڑو جو ان کو ویران کر رہے ہیں. اس وقت ہم دنیا بھر میں اس صورتحال سے درپیش ہے کہ جو بنیادی اخلاقیات تھی ہمارے دین کی ان کو بھی ان لوگوں نے بالکل پامال کر دیا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے, اس میں غلطی یہیں سے ہوئی ہے کہ وہ کام جو خدا کے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے خاص کر لیے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ حق دیا ہی نہیں جو یہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں.
جو چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اس کے بندوں نے دھرم کے نام پر, پنتھ کے نام پر, سمپردائے کے نام پر خود کرنی شروع کر دی اور گناہوں کا خود ہی بھاگیدار ہو رہا ہے. جان جوتی صاحب کچھ آپ اس پر
جاوید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. جاوید صاحب جیسا بھی ایک میں قرآن کی ایک آیت کا میں کوٹ کر رہا ہوں کہ سینوگاگ اور جو کرسچن کے چرچ ہیں ان کی عبادت گاہوں کی عزت کرنے کی بات قرآن میں کے ورس میں تھی, لیکن بعد میں جب فتح مکہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بت توڑے گئے کعبے کے اندر, تو کہیں نہ کہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی عبادت گاہ تھی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں, وہ کیوں توڑے گئے؟
یہ تو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. کعبہ تو ہمیشہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی عبادت گاہ کے لیے بنائی گئی ایک مقدس جگہ تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسجد میں کوئی بت رکھ دے یا کوئی شخص کسی بت خانے کو مسجد بنا دے تو اس کو تو صاف کیا جائے گا نا. اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی بت خانہ ہے, گرجا ہے, اور لوگوں نے زبردستی اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا, تو جب ہمارے پاس اقتدار ہوگا تو ہم اس مندر یا اس کلیسا کی اصل حالت بحال کر دیں گے. تو بیت اللہ توحید کا مرکز ہے اور توحید کے مرکز کی حیثیت سے اس کو بنایا گیا تھا. اس میں بت رکھنا اس کے اصل مقصد کے خلاف تھا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ملک میں کوئی جا کے کسی مسجد میں بت رکھ دے تو آپ کی حکومت بھی یہی کرے گی کہ جب اس کو موقع ملے گا وہ اس کو بتوں کو وہاں سے اٹھوا دے گی, کیونکہ مسجد اس کی جگہ نہیں ہے, اس کی جگہ مندر ہے, وہ بنائیے, اس میں رکھیے جا کے, وہ آپ کا دین ہے, آپ کا مذہب ہے, اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن بیت اللہ مسجد ہے, اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. اسی طرح بیت المقدس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مسجد ہے, تو مسجد کو تو مسجد ہی رکھا جائے گا. اس وجہ سے اس کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں بت رکھنا مسجد کی حرمت کے خلاف.
ہاں تو لیکن کیا بت کو توڑ کر ہٹانا ہے, صاف کرنا, یہ کہاں تک جائز ہے توڑ کر ہٹانا؟ آپ نے بھی جیسے بتایا کہ جیسے اس کو اگر آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ اس کو ہٹائیں گے, لیکن توڑ کر ہٹانا یہ کہاں تک جائز ہے؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں اب ان کے ماننے والے کوئی رہے ہی نہیں تھے. یعنی اگر تو ان کے ماننے والے کوئی رہتے باقی تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کو حق تھا وہاں سے اٹھا کے لے جاتے. اصل میں اس وقت جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ جوک در جوک لوگ مسلمان ہو گئے, انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا, اور اس طریقے سے جزیرہ نما عرب پورا کا پورا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آیا. تو اس کے ایمان لانے کے بعد اس پورے جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا. دو باتیں ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں, ایک فلسطین میں کنعان کا علاقہ اور دوسرے عرب کا علاقہ.
جی جی جی.
اس علاقے کو حضرت ابراہیم کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کے لیے خاص کر لیا ہے. اس علاقے میں کوئی بت پرستی نہیں ہو سکتی, کوئی دوسرا مذہب اس میں نہیں رہ سکتا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پورے علاقے کو آپ اپنی عبادت گاہ قرار دے دیں, اس کے بعد کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے. اگر ان کے کوئی ماننے والے وہاں رہ جاتے تو وہ لے جاتے اپنے بتوں کو اٹھا کر.
قرآن کی نظر میں یہ ثابت کیا قرآن کے آیتوں کے حوالے سے جاوید احمد غویدی صاحب نے کہ کسی بھی عبادت گاہ کی بے حرمتی اسلام نے غلط قرار دیا ہے. یعنی اس طرح کی حرکتیں کرنے والے نہ صرف اسلام کو غلط نظریے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکہ اپنے لیے بھی عزت خرید رہے ہیں. جاوید احمد غویدی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہی بنے ہوئے ہیں, ٹیکنیکل اڑچنوں کے کارن پہلی بار ہندوستانی کسی ہندوستانی میڈیا سے نمبر نیوز کے مادھیم سے ہم جاوید احمد غویدی صاحب کو آپ کے ساتھ سے روبرو کرا رہے ہیں. بہت سی باتیں, ایک آپ نے ابھی جہاد کا ذکر کیا تھا جاوید صاحب, آپ نے جہاد, یہ جہاد کو ہمارے ہندوستان میں ہو, آپ کے پاکستان میں ہو, ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہو یا پورے ورلڈ وائڈ, جہاں جہاد آیا, جہاد کا ارتھ, جہاد کا معنی یہ بتایا جانے لگا کہ جہاد یعنی ظلم, ستم, خون خرابہ, لوگوں کی مار کاٹ, یہ اس طرح سے تشریح کی گئی جہاد کی. جہاد دراصل ہے کیا؟
جہاد ظلم اور زیادتی کے خلاف جنگ ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی ملک کو آپ ایک ریاست کی صورت دیتے ہیں اور اس میں کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی دوسروں کی آبرو لوٹتا ہے, کوئی مال لوٹتا ہے, تو حکومت کو حق حاصل ہے کہ اسے کٹہرے میں لائے اور اس کو سزا دے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں ایک بچی کی آبرو ریزی کی گئی تو پوری انسانیت کا ضمیر جاگ اٹھا اور لوگوں نے یہ چاہا کہ ان مجرموں کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے. بالکل ایسے ہی جب کوئی قوم سرکش ہو جائے, یہ تو ایک ریاست کے اندر کسی ایک فرد یا چند افراد کا سرکش ہونا ہے, اگر کوئی قوم سرکش ہو جائے اور وہ ظلم کرنے لگ جائے, وہ دوسروں کے اوپر ستم توڑنا شروع کر دے, وہ پرسیکیوشن شروع کر دے, تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد مسلمانوں پر فرض کیا. یہ مسلمانوں پر ان کی اجتماعی حیثیت میں فرض کیا گیا, یعنی ان کی کوئی ریاست ہوگی, ان کا کوئی اجتماعی نظام ہوگا,
جی
یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ کسی فرد کی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے. یعنی ہم تو بڑے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی ظلم ہو اور تمہارے پاس طاقت ہو تو تم اس ظلم کو مٹانے کے لیے مظلوموں کی مدد کرو. مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہو ان کی مدد کے لیے جہاد ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیے یہ جس آیت کا آپ نے ابھی ذکر کیا اس کے الفاظ کیا ہے, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا, کہ اگر اللہ جہاد کے ذریعے سے لوگوں کا ہاتھ نہ پکڑتا تو خانقاہیں, گرجے, یہودیوں کی عبادت گاہیں, مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام بڑی کثرت سے لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جاتے. تو انسانوں کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے جہاد کی ہدایت کی گئی ہے, اور یہ وہی چیز ہے جس کے تحت دنیا کی ہر حکومت فوج رکھتی ہے, اور اسی لیے رکھتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک ظلم کرے, زیادتی کرے, حدود سے تجاوز کرے, کوئی قوم لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے کہ جو انسانی حقوق کے خلاف ہو, تو ان کا ہاتھ پکڑا جا سکے. ابھی دیکھیے یہ بحث دنیا میں ہو رہی تھی کہ اگر شام میں انسانوں کے خلاف کوئی ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں جن کا استعمال کرنا انسانی حقوق کے خلاف ہے, تو اقوام متحدہ سے یہ کہا گیا کہ اجازت دی جائے کہ ہم وہاں اقدام کریں. تو بالکل انہیں مقاصد کے لیے اسلام میں جہاد فرض کیا گیا.
یعنی کمزور جو بھی ہو, مظلوم جو بھی ہو, ان کی سرکشا کے لیے, ان کے حقوق کے لیے لڑنا اور ان کے لیے ایک سائے کی طرح سے کام کرنا جہاد کا کام ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے جہاد کو آج کے وقتوں میں پورے ورلڈ وائڈ جس طرح سے جوڑا جاتا ہے, اسے ٹیررزم سے جوڑا جاتا ہے, دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے, آتنکواد کا نام دیا جاتا ہے, یہ جہاد, ٹیررزم, آتنکواد, یہ اسے کس طرح سے لیا جائے, کیونکہ آپ کس طرح سے لیں گے, اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں, وہ لوگ جو جہاد کے نام پر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کہیں سچ مچ میں جہاد کر رہے ہیں لیکن ویسٹرن میڈیا یا میڈیا کا ایک طبقہ اسے غلط طریقے سے پیش کر کے انہیں مجرم ٹھہرا رہا ہے. دراصل یہ پورا گڑبڑ ہے کہاں پوری؟
یہ سراسر فساد ہے
جی.
اس کو جہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا. جہاد کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہو، دوسرے یہ کہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کو سیاسی اقتدار حاصل ہو. اگر اس طرح کی نجی تنظیمیں اور افراد اٹھ کے جہاد کرنا شروع کر دیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے ہندوستان میں کچھ لوگ یہ کہیں کہ اچھا فلاں جگہ ظلم ہو گیا تو ہم قاتل کو سزا دیں گے. تو یہ چیز نہ کسی سلطنت میں گوارا کی جاتی ہے نہ باہر گوارا کی جاتی ہے. اسلام میں بھی یہی اصول ہے کہ تلوار یا بندوق اس کو اٹھانی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت ہے. کسی ملک میں اگر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے تو ان پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ جہاد کا اقدام کریں اور مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائیں. ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے اور اس میں دو طرح کی غلطیاں کی ہیں. ایک غلطی تو یہ کی ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو، نجی تنظیموں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ بندوقیں اٹھائیں اور پھر وہ میدان جہاد میں اترے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ہمارے علماء نے کوتاہی کر لیا. پہلے سے فکری غلطی موجود تھی، جب یہ امداد بھی حاصل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ زیادہ منظم ہو گئے اور پھر فساد کی صورت بن گئی. اب اس فساد کا سامنا خود ریاست بھی کر رہی ہے. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نہتے عوام اس کا نشانہ بنتے ہیں
جی.
نان کمپیٹنٹس کے خلاف یہ اقدام کرتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے یہ فساد برپا ہوا اور دنیا بھر میں برپا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. یعنی وہ کام جو مسلمانوں کی ریاست کی ذمہ داری تھی وہ اپنے ذمہ لے لیا، اور وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو بیان کر رہی تھی ان کو اپنے ساتھ متعلق کر لیا. یہاں سے خرابی پیدا ہوئی.
جی سر. جاوید صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ نے یہ کہا کہ سیاست میں اگر میرے پاس سیاسی اقتدار ہے تو ہم جہاد کر سکتے ہیں، جیسا میں نے سنا. تو اگر مائنورٹی میں کوئی اور کیا وہ ظلم سہتا رہے گا اور کیا وہ جہاد اس صورت میں نہیں کر سکتا؟ کیا وہ انتظار کرے گا کہ سیاسی اس کے پاس پاور آئے؟
اس کے بغیر اگر وہ اٹھے گا تو پھر تو فساد پیدا ہو جائے گا. یعنی اس کے پاس سیاسی طاقت ہونی چاہیے. دنیا میں اگر سیاسی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ پرامن ذرائع سے جدوجہد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دور حاضر میں پرامن ذرائع سے جدوجہد کے راستے پیدا کر دیے ہیں. آپ جمہوری جدوجہد کرتے ہیں، آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بات دنیا تک پہنچے. دنیا میں ایسے ادارے موجود ہیں جن کے سامنے آپ اپنی اپیل رکھ سکتے ہیں. یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے کہ مجھے اگر یہ معلوم ہو کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا تو میں اپنے باپ کے قاتل کو خود قتل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں، مجھے معلوم ہو کہ میرے خلاف کسی چور نے کوئی مالی خیانت کا اقدام کیا ہے تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں، تو اس کے نتیجے میں تو پوری دنیا میں انارکی پیدا ہو جائے گی.
لیکن اس کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ ہم، ہمارے پاس طاقت ہو، ہمارے پاس سیاسی اقتدار ہو تو ہم تلوار سے جہاد کریں، اور اگر سیاسی طاقت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو پھر ہم زبان سے جہاد کریں، اور دنیا میں جو طریقے موجود ہوں پرامن ذرائع ان کو استعمال کریں. آپ کو معلوم ہے کہ مہاتما گاندھی نے ایک بڑی سلطنت کے خلاف اسی اصول پر جدوجہد کی.
جی یہ مہاتما گاندھی جی کا بھی آپ نے ذکر کیا. ایک چیزیں بے قصوروں کے قتل کی جب آپ نے بتائی کہ ایک بے قصور کا قتل پورے عالم اسلام کا، عالمی ایک انسانیت کا قتل ہے. اسے جب دوسری طرف سے دیکھا جاتا ہے، ایک طبقہ نجی جو سنستھا ہے جسے آپ نے کہا کہ ایک تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو لوگوں کا رہنما بنا کر پیش کرتی ہیں اور کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں، جیسے وہ ظلم کر رہے ہیں، کہیں بلاسٹ کر رہے ہیں، کہیں خودکش حملے کر رہے ہیں. ایسے میں انہیں کس نظریے سے دیکھا جائے؟ کیا یہ سچ مچ میں جہاد ہے یا ایک طرح کا صرف یہ فساد ہے؟
یہ بالکل فساد ہے. یہ اپنی ابتدا سے انتہا تک فساد ہے. یہ اپنے نظریے میں فساد ہے، اپنے عمل میں فساد ہے، اور اس سے جتنی جلدی ہو مسلمانوں کو نکل جانا چاہیے. میں تو جب اس طرح کے لوگوں کو یہ سب کچھ کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ قیامت میں یہ اپنے پروردگار کے سامنے کیا جواب دیں گے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام کرتے ہیں. دیکھیے اگر فرض کر لیجئے کہ یہ لوگ اپنی ساری جدوجہد کو فوجوں کے خلاف رکھتے تو چلیے ایک درجے میں ہم گوارا کر لیتے. انہوں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ نہ یہ عورتوں کو دیکھتے ہیں نہ مردوں کو دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیے اس وقت ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, یعنی ایک بس میں 70 لوگ جا رہے ہیں, وہ اپنے دفتر سے چھٹی کر کے نکلے ہیں, پوری کی پوری بس کو اڑا دیا گیا ہے. ایک چرچ میں لوگ عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا جہاد ہے.
ہندوستان میں بھی اسی طرح کی کچھ حرکتیں ہوئی, کچھ ٹرینز میں بلاسٹ کیے گئے, ٹرین میں بلاسٹ ہوا, الگ الگ جگہوں پر اس طرح کے بلاسٹ کیے گئے, سائیکل میں بم رکھے گئے, سکوٹرز میں بم رکھے گئے. یہ لوگوں کو بندی بنانا, ان پر ظلم کرنا اور پھر اسے مظلوم بتا کر اور غلط تشریح کرنا اسلام کی, یہ ایک لوگوں کا شیوا ہو گیا ہے اس طرح کے آرگنائزیشنز کا. تو اس سے مسلمانوں کے کتنا دور رہے اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ جہاں پر وہ اقلیت میں ہیں, اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کس طرح سے سدھرے, کیا کرے وہ کہ ان پر شک کی سوئی بھی نہ گمے, وہ شک کے نظریے سے بھی نہ رہے, ان کی وطن پرستی پر بھی کوئی سوال نہ اٹھے. وہ کرے تو کیا کرے, دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں, جو لوگ ان کے سو کالڈ ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے ہم مذہب ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں, اور چونکہ ان کے ساتھ میں ان کا نام جڑتا ہے تو ان کے ہم وطن بھائی ان کی طرف شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو گویا کہ سارا اسلام کو ماننے والا ہر ایک شخص نہ صرف آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے, بلکہ خون خرابے کو پسند کرنے والا ہے. ایسے میں کیا جائے تو کیا کیا جائے؟
ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ان کی تنظیموں کو اپنا موقف بیان کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ ہم اس کو سراسر فساد سمجھتے ہیں. کسی بھی انسان کے خلاف, خواہ وہ اسرائیل میں ہو, خواہ وہ ہندوستان میں ہو, خواہ وہ امریکہ میں ہو, اگر اس طریقے کا اقدام کیا جائے تو اسلامی شریعت کی روح سے یہ بدترین جرم ہے. اسلام میں جو سب سے بڑے جرائم تین بیان کیے گئے ہیں, یہ ان میں سے ایک جرم ہے. تو مسلمانوں کو آگے بڑھ کے یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا دامن اس سے بالکل پاک ہے. جس طرح ہر قوم کے اندر کچھ جرائم پیشہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی ہو گئے ہیں, اور وہ مذہب کا نام استعمال کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان جہاں بھی ہو انہیں اپنے وطن کا وفادار ہونا چاہیے, انہیں وہاں کے قوانین کی ان کی روح کے مطابق پابندی کرنی چاہیے, اور ان کی ساری جدوجہدی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علم, دانش, ہنر, تجارت ان معاملات میں آگے لے جانے کی کوشش کرے. دنیا میں قوموں کی تقدیر اب ان چیزوں سے وابستہ ہے, یہ بندوق چلانے سے اور بم پھاڑنے سے وابستہ نہیں ہے. جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں اقلیت میں, ان کو بالکل یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ قدیم زمانہ تھا جس میں قومیں محکوم ہوتی تھی, اب کوئی محکوم نہیں ہے. جمہوری انقلاب کے بعد سب برابر کے شہری ہیں, پاکستان کے غیر مسلم بھی برابر کے شہری ہیں اور ہندوستان کے مسلمان بھی برابر کے شہری ہیں. جمہوری ریاست کے اندر کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوتا, وہاں صرف اکثریت سے فیصلے کر کے قانون بنائے جاتے ہیں اور اقلیت کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے, اپنا دین پیش کرے, اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے. یہ دنیا کے اندر بہترین نظم ہے جو وجود میں آ گیا ہے, جس پر مسلمانوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے اور اپنے ہم وطن بھائیوں کو اپنا دین اور اپنی دعوت پہنچانی چاہیے. ان کا ہمارا تعلق انسانیت کے رشتے سے محبت, خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق.
یہ اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں جاوید احمد غالبی صاحب کو, ملیشیا سے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. پاکستان کے غیر مسلم بھائیوں کے لیے اور ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک سا سندیش, جمہوری نظام جسے ہم لوکتنتر کہتے ہیں, لوکتنتر کی پریبھاشا یہی ہے, اپنے وطن سے پیار کرنا, اپنے وطن جس وطن میں بھی آپ رہتے ہیں اس وطن سے محبت کرنا سکھاتا ہے اسلام, قرآن کے نظریے سے بھی یہی بتایا گیا ہے. جمہوری نظام کی آپ نے بات کی غالبی صاحب, اگر جمہوری نظام کی بات کریں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اگر تھوڑا سا تشریح کے ساتھ آپ پیش کریں تو ہمارے درشک اسے جاننا چاہیں گے کہ جمہوریت جس طرز کا نام ہے اسے کیسے لوگ سمجھے اور اسے کس طرح سے اپنائیں.
دنیا میں دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمران کا تقرر کرے. ایک خدا, وہ کائنات کا خالق ہے, وہ اگر کسی کو حکمران مقرر کرے تو یہ اس کا حق ہے اور ہم اس کی بات کے سامنے سر تسلیم کم کریں گے. خدا نے یہ معاملہ آخری پیغمبر کے ساتھ ختم کر دیا. اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا قرآن مجید میں کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں تمہارا نظام اب تمہارے باہمی مشورے تمہاری رائے پر مبنی ہوگا. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عمر جیسے جلیل القدر خلیفہ نے یہ کہا کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین, کوئی حکومت اب مسلمانوں میں قائم نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ لوگوں کی رائے سے قائم ہو. تو لوگوں کی رائے سے حکومت کا قائم ہونا, لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہنا اور ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو کے اپنا جواز کھو دینا, یہ اسلام کا حکم ہے. ہمارے لیے یہ مذہبی طور پر ایک لازمی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے حق کو مانیں کہ حکومت انہیں قائم کرنی ہے اور انہیں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگی. اس میں اگر کوئی اختلاف ہو تو اس میں لازمی طور پر اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے قدیم فقہ جمہور کہتے ہیں. یہ جمہور کی اصطلاح ہمارے ہاں ہماری فقہ میں بڑی قدیم اصطلاح ہے, یعنی اکثریت کی رائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تلقین کی ہے کہ سیاسی معاملات میں اقتدا سواد العظم, جو اکثریت قانون بنا دے یا ضابطہ بنا دے اس سے انحراف نہ کرو. ہم اس سے اختلاف کریں گے, اس کو تبدیل بھی کرانے کی کوشش کریں گے, لیکن اکثریت کی رائے قانون بن جائے گی اور وہ ملک کے قانون کی حیثیت سے ہمارے لیے قابل احترام ہوگی. یہ ساری ہدایات قرآن میں حدیث میں دی گئی ہے, ان کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا نظام جمہوری نظام ہے. پاکستان میں بھی ہم کو جمہوریت قائم کرنی چاہیے, ہندوستان میں بھی ہم کو جمہوری اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جمہوری اقدار کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی رائے سے قانون بنے گا, اقلیت کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے, رائے عامہ کو ہموار کرے اور دلیل کی بنیاد پر اکثریت حاصل کر لے.
جی تو یہ مجھے بتائیے جاوید صاحب, یہ جو ویسٹرن کنٹری میں جو ڈیموکریسی کو ڈیفائن کیا گیا تو اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ اس سے کتنی مختلف ہے؟ کیا وہ اسی طرح آزاد ہے جس طرح ویسٹرن میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے؟
جس طریقے سے مغرب میں جمہوریت قائم ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی جمہوری نظام قائم کرنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن نے اصول بیان کیا, اس اصول کو سامنے رکھ کر آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے. وہ سسٹم بدقسمتی سے مسلمان نہیں بنا سکے, وہ مغرب میں بنا دیا گیا. اب یہ پن پوائنٹ کر کے بتانا چاہیے کہ اس میں خرابی کیا ہے. دیکھیے مغرب نے جو اچیومنٹس کی ہیں وہ جس طرح سے نیچرل سائنس میں ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کچھ ملا ہے, جہاز ملے ہیں آپ کو سائنسی ایجادات ملی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, ہزاروں میل کے فاصلے سے یہ ممکن ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے کچھ بیسک پرنسپلس کو جو اکانومی کے تھے یا پالیٹکس کے تھے ان کو نظام میں بدلا ہے. نظام میں بدلتے وقت انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ اس طرح سے قائم کی جائے, ووٹ اس طریقے سے لیے جائیں, صدر میں یا وزیر اعظم میں اختیارات کی یہ تقسیم ہو, اسپیکر اس طریقے سے وجود میں لایا جائے. یہ اصل میں اجتہاد ہے اور اس اجتہاد میں اگر کوئی خرابی ہے تو بتایا جائے کہ کیا ہے, اس کو دور کر لینا چاہیے, ورنہ میرے نزدیک یہ انسانیت کی میراث ہے. اور انسانیت کی میراث کے طور پر جس طرح ہمیں سائنسی ایجادات کا استقبال کرنا ہے اسی طریقے سے اگر سوشل سائنسز میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کو نہ صرف یہ کہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے بلکہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا کام کر کے ہم کو دے دیا گیا ہے. تو میرے نزدیک تو ویسٹرن ڈیموکریسی کے سٹرکچر میں کوئی خرابی نہیں.
تو یہ ڈاکٹر اسرار مرحوم اسرار احمد صاحب جیسے جو اسکالرس ہیں, بڑے اسکالرس رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو اسلام میں جمہوریت ہے وہ کچھ اس طرح سے آزاد نہیں ہے, کچھ اس نے بندشیں دی ہیں, ایک محدود جمہوریت ہے. تو اور آپ کا اس کے ساتھ میں ایک ڈبیٹ بھی تھی, تو کیا مطلب ایک محدود دائرے کے اندر اسلامک جمہوریت ہے, کیا بالکل اسی طرح ویسٹرن کی طرح ہی ہے؟
محدود تو اصل میں وہ شخص ہوگا کہ جو ووٹ دینے والا ہے. دیکھیے جب میں مسلمان ہوں تو میں نے خود اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لی ہیں, یعنی مسلمان کی حیثیت سے میں پانچ وقت نماز پڑھنے کا پابند ہوں, میں رمضان کے روزے رکھنے کا پابند ہوں, اور اگر میرے اللہ نے کوئی حکم مجھے دیا ہے جس کا تعلق اجتماع سے ہے یا مسلمانوں کی ریاست سے ہے تو اس پر بھی عمل کرنے کا پابند ہوں. تو جس وقت ہم کسی ملک میں اکثریت رکھتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہوں گے نا, تو مسلمان کی حیثیت سے جو ہمارے مذہبی تقاضے ہیں ان کو جیسے ہم اپنی انفرادی زندگی میں مانتے ہیں اسی طرح اجتماعی زندگی میں مانیں گے. میرے نزدیک تو کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, پابندی لوگوں سے لگے گی اور وہ لگی ہوئی ہے. آپ جب ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے کچھ رسوم ہیں, کچھ روایات ہیں, کچھ رواج ہیں, آپ ان کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتے ہیں. جب مسلمانوں کی اکثریت پارلیمنٹ میں ہوگی تو وہ اپنے مذہب کو بھی سامنے رکھیں گے, اور یہ آپ سے آپ ہوگا, یہ فطری طور پر ہوگا, اس کے لیے کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں. میں نے اس پر لکھا تھا کہ اگر آپ سچی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے اندر اسلام پر اعتماد پیدا کرے, اس کے لیے نہ کسی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی قرارداد مقاصد کی ضرورت ہے, نہ آئینی دفعات کی ضرورت ہے. پاکستان مثال کے طور پر مسلمانوں کا ملک ہے, اس میں 80% سے زیادہ مسلمان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ سے آپ یہ پابندی لگ جائے گی کہ وہ قانون سازی کریں گے تو اپنے مذہب کے خلاف نہیں کریں گے. میرے نزدیک قائد اعظم یہی بات کہتے تھے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ بعد میں ہم نے آئینی دفعات اور اس طرح کی چیزوں اور پابندیوں کو اپنا مسئلہ بنا لیا. اسلام مجھے مخاطب کرتا ہے فرد کی حیثیت سے, وہ مجھے اپنے خدا کے سامنے جھکاتا ہے. جب میں جھکتا ہوں اور پھر 300 پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جھک گئے ہیں, تو آپ سے آپ اسلام کا ظہور ہو جاتا ہے. اسلام کو کسی آئینی تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی.
تو جاوید صاحب, جیسے اسلامک حکومت بنتی ہے اور اس کے اندر کیا جہاں نہیں ہے تو کیا وہ قانون سازی جہاں ہوگی تو کیا وہ اس میں انٹرفیئرنس اس کی ہوگی, کیونکہ اس کی تو شریعت پر اور قانون جو اسلامک حکومت بنے گا وہ شریعت کے مطابق ہوگا, تو کیا اس کا تو بلیف اس پر ہے نہیں, تو کیا اس کو قانون سازی میں انوالو کیا جائے گا جو مائنورٹی میں یا اسلام پر یقین
ہوگا؟ کیوں نہیں کریں گے, وہ ہماری پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ہم ان کے سامنے اپنے دلائل رکھیں گے, اور اگر وہ کسی اسلام کی بنیاد پر قانون کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھیں گے تو خود اسلام نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہوئی ہے کہ اسلام اور شریعت کے قوانین غیر مسلموں پر نافذ نہیں کیے جاتے, وہ صرف مسلمانوں سے متعلق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی میراث کا مسئلہ آئے گا تو مسلمانوں کے مابین اگر کوئی نزاع ہوگی تو وہاں اسلامی قانون کے مطابق عدالت فیصلہ کرے گی, وہ مسیحیوں کا فیصلہ اس قانون کے مطابق نہیں کرے گی. ہم نے تو یہ پہلے دن مان لیا تھا, قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں یہ کہا کہ یہود اپنے فیصلے اگر اپنے طریقے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پورا حق ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ نزاع پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں, کیونکہ کوئی بھی اسلام کا قانون ایسا نہیں ہے جس کو غیر مسلموں پر ہمیں نافذ کرنا ہے, وہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے.
وہ یہ اس معاملے میں کسی طرح کی کوئی زبردستی کی بھی گنجائش نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا, شاید یہی کہنا.
بالکل کوئی گنجائش,
جی جی
کوئی گنجائش,
جی جب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو غلط نظریے سے جس طرح سے بھی پیش کیا جائے وہ اپنے آپ میں ہی غلط ہے. اور جو لوگ بھی, جس طرح کے لوگ بھی, جس طرح کے سنگٹھن بھی, جس طرح کی تنظیمیں اس طرح کے معاملوں کو پیش کرتی ہیں وہ سراسر غیر اسلامی کام کرتی ہیں. اسے ہم اپنے ذریعے سے, اپنے چینل کے ذریعے سے, جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریے سے ہم آپ تک لے آ رہے ہیں. بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش میلوں دور بیٹھے ہوئے جاوید احمد غامدی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, انہوں نے گاندھی جی کا ذکر کیا, گاندھی جی کے جمہوریت کا ذکر کیا جس کا ہم سب سے بڑے ہندوستان کو جمہوریت کا بہت بڑا مندر کہا جاتا ہے, وہاں کے جمہوری نظام پر بھی انہوں نے بات کی. جاوید احمد صاحب, ہم کچھ باتیں جب کرتے ہیں, آپس کی باتیں کرتے ہیں, اسلام کی باتیں کرتے ہیں, مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ ملنے ملانے کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ اسے کچھ الگ نظریے سے دیکھ کر آپ کو کچھ, جسے ہم ہندی میں سدھاروادی کہتے ہیں, اسے کچھ الگ طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ مان لیا جاتا ہے کہ آپ کچھ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں جبکہ اسلام اسے اس کی تعلیم دیتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا جواب ہو؟
اصل میں بہت سے لوگ اس وقت غیر اسلامی کام کر رہے ہیں. ہم جب ان کو اصل اسلام بتاتے ہیں اور اصل اسلام کے چہرے سے نقاب اٹھا کے ان کو دکھاتے ہیں تو وہ ہم پر یہ الزام لگا دیتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. حق اس سے بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے کہ انسان کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کی گواہی دے. قرآن مجید نے اسی کو بڑی خوبصورت تعبیر میں ڈالا ہے کہ اس میں کوئی خوف لومات لائم نہیں ہونا چاہیے, یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میں نے پاکستان میں یہ کہا آج سے 30-35 سال پہلے کہ اس نجی جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ میری ایک تنہا آواز ہے, لیکن ابھی آپ نے چند روز پہلے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک مذاکرہ ہوا اور پوری قوم کے دانشوروں نے یہ تسلیم کیا کہ جو کچھ کیا گیا تھا وہ ہر لحاظ سے غلط تھا, اس کے نقصانات ریاست کو بھی پہنچے ہیں, مذہب کو بھی پہنچے ہیں, اور مسلمانوں کو بحثیت مجموعی بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو یہ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, سچی بات صحیح بات وہ بتانی چاہیے, اس کے لیے اللہ کی کتاب سے دلائل دینے چاہیے. ظاہر ہے کہ اس گفتگو میں میں استدلال اور آرگومنٹ تو نہیں زیادہ بیان کر سکتا, لیکن میں ان سب چیزوں پر لکھ چکا ہوں اور ایک ایک چیز کی وضاحت کر کے بتا چکا ہوں کہ جو استدلال یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کی کیا غلطی ہے, اور ہمیں اسلام کے چہرے کو جیسے کہ وہ ہے اس طرح دکھانے کی جدوجہد کرنی ہے. ہم معاذ اللہ اپنی طرف سے کوئی اسلام نہیں بنا رہے, اسلام کو جس طرح مسخ کر دیا گیا ہے اس سے اس کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ ملکیت کا نظام ہے جو کہا جاتا ہے اسلام میں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ایسے میں کیا کہا جائے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟
قرآن مجید تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ امر ہوم شورا میں نہ ہوں. قرآن مجید میں تو اس وقت جبکہ اس کے تصورات بہت دھندلے تھے اس وقت یہ اعلان کیا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو یہ دیکھیے کہ کیا ملوکیت کی بنیاد پر لوگ ایک کے بعد دوسرا حکمران ہوا, ان کا تو آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں تھا, اور چھوٹے سے چھوٹے قبیلے کے لوگ جو تھے ان کو منتخب کر لیا گیا اور لوگوں نے ان کو انتخاب کیا. وہاں نہ کوئی بندوق یا تلوار کسی نے اٹھائی, نہ کوئی بلوا ہوا, بلکہ بالکل جمہوری طریقے پر سارے معاملات ہوئے. ظاہر ہے وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا, اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس اصول کو اپلائی کیا گیا, اس کا اطلاق کیا گیا. اسلام بالکل واضح ہے کہ امر ہم شورا بینو. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک خاص موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ بعض لوگ میرے بعد یعنی ان کے بعد غلط تشریحات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, انہوں نے کچھ باتیں سن لی, تو انہوں نے ایک خطبہ دیا جو امام بخاری نے نقل کیا ہے, اسی کا فکرہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین, مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے یہ بالکل طے ہے کہ ہمارا نظام جمہوری نظام ہے. اصل میں دنیا میں حق ہی دو کو حاصل ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں, کسی اقتدار کا یا خدا کو یا لوگوں کو. خدا نے اپنا آخری فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنا دیا. ختم نبوت کے بعد اب صرف لوگ ہیں جو اپنی حکومت اور اپنے معاملات کا فیصلہ کریں گے.
یہ ایک ہم نے باہری بار باتیں کی, اسلام کے ایک چہرہ جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے, وہ جہاد, وہ ٹیررزم, وہ اپنے ہم وطنوں سے پیار, کس طرح سے اسلام پیش کیا جاتا ہے. تھوڑا سا بھیتر آتے ہیں جاوید احمد صاحب کہ اسلام میں فرقہ پرستی جس طرح سے پھیلی, فرقہ پرستی کے نام پر جس طرح سے خون خرابے ہوئے, جس طرح سے بھائی نے بھائی کا قتل کیا, مارنے والا بھی اسلام کو ماننے والا اور مرنے والا بھی اسلام کو ماننے والا, اس میں نہ صرف انسانی نقطۂ نظر سے بلکہ آپ نے دیکھا ملک بھی اس میں شامل ہوئے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں سیریا میں دیکھا آپ نے, آپ نے دمشق یمن میں دیکھا, ملک تک اس کے شکار ہوئے. یہ فرقہ پرستی کتنا بڑا عذاب بن کر آئی ہے بھیتر بھیتر مسلمانوں کے لیے.
بہت بڑا عذاب, اس نے مسلمانوں کے قوا مزمل کر دیے ہیں, اس نے ان کی ملت کو پارا پارا کر دیا ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں بعض بزرگوں سے کہ کہنے کو سب کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان 1.5 ارب کی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھئے تو ان کا اپنا فرقہ ہی مسلمان ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے قرآن مجید کے الفاظ میں جو کسی قوم پر نازل ہو جاتا ہے کہ وہ فرقوں میں بٹ جائے, اور فرقوں میں وہی لوگ بٹتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے نہیں کرتے بلکہ اپنے تعصبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. اس وجہ سے فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا تعارف صرف مسلمان کی حیثیت سے کرائیں گے. ہمارا پہلا تعارف انسان کا ہے, ہم بنی آدم ہیں, اس کے بعد مذہبی لحاظ سے ہم صرف مسلمان ہیں, محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں, باقی سب لوگ عام انسان ہیں. ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان سے اتفاق کر سکتے ہیں, اور کسی تعصب سے بالکل بالا تر ہو کر ہمیں ہر ایک کی بات سننی چاہیے. مسلمانوں کے سارے امام ہمارے امام ہیں, ان کے سارے علماء ہمارے علماء ہیں. ہم سب کی عزت کریں گے, سب کی بات سنیں گے. جو بات زیادہ معقول ہوگی, اللہ کی کتاب کے زیادہ نزدیک ہوگی, اللہ کے پیغمبر کی سنت کے زیادہ نزدیک ہوگی, اس کو ہم اختیار کر لیں گے, لیکن کسی دوسرے پر کوئی نکیر نہیں کریں گے. اس میں میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں, اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے فیصلے کو اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے, ایک شرک, دوسرا کفر اور تیسرے ارتداد. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگوں نے اس کو انسانوں سے متعلق کر دیا ہے. تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم چور کو سزا دیں, ہمیں یہ حق ہے کہ ہم بدکار کو سزا دیں, لیکن ان مذہبی معاملات میں ہمیں جزا و سزا کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے. فساد اصل میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہمیں اس بات
یہ ایک بڑے 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 اسے دیکھا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر, بڑے سے بڑے علماء اور چھوٹے سے چھوٹا جاہل سے جاہل مسلمان بھی دوسرے فرقے کے لوگوں کو بڑی آسانی سے وہ مذہب سے خارج کر دیتا ہے کہ فلاں یہ اس فرقے کے لوگ تو مسلمان ہے ہی نہیں. یہ فتویٰ دینے کا, اس طرح کے فتووں کو جاری کرنے کا اور بیان بازیاں کر کے آپس میں ہی نفرتیں پھیلانے کا جو کام ہوتا ہے, ان پر روک لگے تو کیسے لگے جان صاحب؟
لوگوں کی تعلیم, یہ سب کچھ اصل میں جہالت سے ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دیا ہی نہیں ہے, یہ حق اللہ کے پاس ہے. قیامت میں وہی فیصلہ کرے گا, دنیا میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہے. جب اس کے رسول موجود ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے وہ فیصلہ سناتا ہے, یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچائے. ہمیں لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانے والے بننا چاہیے, نہ کہ لوگوں کو مذہب سے دین سے نکالنے والے بننا چاہیے. ہماری تو انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باقی دنیا بھی اس حقیقت کو سمجھے جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں. ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو سمجھنے والے ہیں یا اس کا اعتراف کر رہے ہیں ان کی غلطیاں چن چن کر ان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالیں. ہمارا رویہ ایک دائی کا ہونا چاہیے جو دعوت دیتا ہے, پیغام پہنچاتا ہے. قاضی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. خدا نے ہمیں دعوت دینے والا بنایا ہے, فیصلے سنانے والا نہیں بنایا.
یہ جس پورے معاشرے کا آپ ذکر کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں, ہم اسے سمجھتے ہیں, ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں, اس میں حاکم بھی مسلمان ہے اور حکم کو ماننے والا بھی مسلمان ہے, تو اس میں غیر مسلموں کی کیا جگہ ہے؟
یہ غیر مسلم جو ہے وہ اگر کسی مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کس معاہدے کے تحت رہتے ہیں. جیسے پاکستان میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کے تمام مسلم غیر مسلم شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم کوئی تفریق نہیں کر سکتے. ہندوستان کے آئین کے ابتدائی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے شہریوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی, تو اس وجہ سے اسلام نے اس کی اجازت دے رکھی ہوئی ہے کہ آپ جو معاملہ چاہیں دنیا کے حالات کے لحاظ سے غیر مسلموں کے ساتھ کر لیں. البتہ یہ اصول طے ہوگا کہ جہاں اکثریت ہے وہاں اکثریت کو قانون سازی کا حق ہے.
جی اکثریت اپنے طریقے سے عمل بلائے. جی جی جی
جواہر صاحب, جیسے کہ آپ کا تعلق پاکستان سے رہا ہے, سیکٹیرینزم جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت بدنما داغ بن چکا ہے. جب 1953 میں اینٹی احمدی مومنٹ رائٹ ہوئے اور اس کے بعد 1974 میں بھٹے صاحب نے احمدیوں پر بین لگایا, تو آپ جیسے سوچ کے لوگ بھی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے, اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو چن کے آئے تھے وہ جمہوری نظام سے چن کے آئے تھے, تو آپ جیسے سوچ کے لوگ بھی کچھ موجود تھے, انہوں نے کچھ آواز نہیں اٹھائی, اور جنرل ضیاء نے بھی اس کو بہت ہی بڑھاوا دیا سیکٹرزم کو.
یہ پاکستان میں اصل میں صورتحال یہ رہی ہے کہ مذہبی لوگوں کو غیر معمولی اقتدار حاصل ہے وہاں, اور حکومتیں بھی عام طور پر ان سے خوفزدہ رہتی ہیں. اس وقت بھی میں آپ کو بالکل سچائی کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ اگر سیاستدانوں سے علیحدگی میں بات کریں تو وہ ان کی غلطی کو مانتے بھی ہیں, محسوس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ برملا ان کا اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ مذہبی لوگ ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں. اور کیونکہ ان کو طاقت حاصل ہے, یعنی ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اور وہ جب کوئی فتویٰ لگا دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے. اس وجہ سے ایک خوف کی فضا رہتی ہے, یہ تبدیل ہوگی اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوگی. ہمارے ہاں اس سے پہلے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کی بری روایتیں قائم ہوئی ہیں. یہ تحریک پاکستان میں بھی استعمال کیا گیا, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی استعمال کیا گیا, اور یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو بہت ہی برے طریقے سے استعمال ہوا. اور اس وقت بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم جو کچھ بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مذہبی اصطلاحات استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک بدترین جرم ہے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا, اور یہ اسی وقت ختم ہوگا کہ جب کچھ لوگ جرت بندی کے ساتھ مذہب کی صحیح تصویر دکھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ انہیں اپنے سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے پیش کرنا چاہیے اور مذہب کے معاملات کو اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت سے دلیل دے کے پیش کرنا چاہیے.
دو الگ نظریے ہوتے ہیں, ایک ہندوستان اور پاکستان کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ان دونوں کے رشتوں کے خطاط سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور دونوں ملک کے عام شہری چاہتے ہیں کہ ہم مل کر رہیں. ایسے میں اقتدار میں شامل لوگوں کے بیچ کی دوریاں دونوں وطن کے لوگوں کی دوریوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں. ان دونوں ملکوں کے جو اقلیت ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں شک کے دائرے میں ہوتے ہیں, لیکن چاہتے سبھی ہیں کہ امن بنا رہے, پر اس امن کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں میں آئی اس کڑواہٹ کو دور کرنے کے دشا میں کیا ہونا چاہیے؟ منموہن سنگھ اور نواز شریف کی ملاقات بھی ہونی ہے. ایسے میں ایک طرف ہمارا مذہب ہوتا ہے اور ایک طرف سیاسی ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, کیسے اسے ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے کہ یہ ملک دونوں ملک آپس میں ایک ہو کر رہے؟ کیونکہ باشندے دونوں ملک کی, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں جو میجورٹی میں ہوتا ہے اور دونوں ملک کی میجورٹی امن چاہتی ہے.
دونوں ملکوں کے ہاں, میں آپ نے بڑی صحیح تعبیر کی, ہمارے ہاں بھی ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ امن ہو, اور ان دونوں ملکوں کے مابین ویسے ہی تعلقات ہوں جیسے یورپ کے ملکوں میں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک گویا ایک طرح سے سب سے قریبی ہمسائے ہیں, اور ہمسائیگی کے سارے حقوق انسانی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے دونوں پر عائد ہوتے ہیں, اور دونوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ سیاستدانوں کے بعض مقاصد ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ نفرت کی آگ بھڑکاتے ہیں. عوام اگر باشعور ہو جائے اور ہم عوام کو باشعور کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس میں میرے نزدیک میڈیا بڑا غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے, تو سیاستدانوں کو بھی ہوش آئے گا اور وہ لوگوں کے مابین نفرت پیدا کرنے کی بجائے اور اپنے وسائل جنگوں میں جھونکنے کی بجائے لوگوں کی بہبود پر خرچ کریں گے. اب لوگوں میں اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے ہمیں کہ اصل چیز غربت ہے, اصل چیز جہالت ہے. ہمیں تعلیم عام کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو روٹی دینی ہے, ہمیں غریبوں کو غربت سے نکالنا ہے. یہ مقاصد ہیں جن کے لیے جدوجہد کرنی ہے, اور یہ انسانیت کے مشترک مقاصد ہیں. یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم جنگ و جدال سے باز نہ آ جائیں اور امن کے پیامبر نہ بنے.
امن کا پیامبر بننے کے لیے بڑی کوششیں کرنی ہوں گی. دو ملک کا ایک دوسرے کے پڑوسی, پڑوسیوں کا بڑا حق ہے اسلام میں بھی اور ہندوازم میں بھی مانا جاتا ہے. گویا کہ انسانی رشتوں کی بنیاد ہی پڑوسی سے محبت کا نام ہے, اور ان دونوں پڑوسیوں کے بیچ میں جب بھی آپ پاتے ہیں بڑی نفرت کی دونوں کے بیچ میں بڑی نفرت پاتے ہیں, تو یہ سدھرے تو کیسے سدھرے جاوید احمد صاحب؟
یہ سدھرے گا انشاءاللہ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ وقت اب قریب آ رہا ہے کہ جب ان کی بڑی اکثریت اپنی غلطیوں کو محسوس کرے گی اور وہ سیاستدانوں پر بھی دباؤ ڈالے گی کہ وہ نفرت کی زبان بولنا بند کرے. دیکھیے اختلافات ہو سکتے ہیں, وہ سیاسی اختلافات ہیں. سیاسی اختلافات کو کبھی مذہبی اختلافات نہیں بنانا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ ہے, سیاچین کا مسئلہ ہے, اور بہت سے مسئلے ہیں, ان پر بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے. دونوں ملک بات کریں, دونوں اپنا موقف پیش کریں, لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سی غلطی بھی اگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہم دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں. دروازے کھلے رہیں گے, مذاکرات ہوتے رہیں گے, بات ہوتی رہے گی, تو اس سے آہستہ آہستہ غلطیوں کا ارتکاب بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اصل میں یہ دونوں چیزیں بالکل متوازی اور پیرلل چلنی چاہیے, یعنی اختلافات پر گفتگو کرتے رہیں اور اتفاقات جو بہت زیادہ ہیں ان کو فروغ دیں, سرحدیں کھولیں, لوگوں کے آنے جانے پر پابندیاں کم کریں, تجارت کے روابط پیدا کرے، لوگوں کا آپس میں ملنا غلط فہمیوں کو دور کرنے کا باعث بنے گا، اور پھر سیاستدانوں کے لیے نفرت کی آگ بھڑکانا بہت مشکل ہو جائے.
سیاستدانوں کے لیے یہ مشکل کام ہے، بڑا آسان کام ہے نفرت پھیلانا، لیکن محبت کو عام لوگوں تک لے جانا بڑا مشکل کام ہے، اور اس کام کو جاوید احمد گاندھی صاحب کر رہے ہیں. بہت وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن چلتے چلتے جاوید صاحب یہ بتائیں، قرآن کی تشریح الگ الگ نظریے سے کی جاتی ہے، بہت ہی سنکشیپ میں، بہت ہی کم لفظوں میں، کہ قرآن ہے کس کے لیے، قرآن کے جو سندیش ہے، جو قرآن کے اپدیش ہیں، وہ ہے کس کے لیے؟
پوری انسانیت کے لیے. قرآن کا پیغام تو بڑا مختصر پیغام ہے. اصل میں قرآن نے اس پیغام کو بار بار بڑے مختلف اسلوبوں میں دہرایا ہے، تو وہ کوئی 6,000-6,500 آیتوں کی کتاب بن گئی ہے. ورنہ میسج بالکل سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا ایک پروردگار ہے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اور لوگوں تم کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یاد رکھو یہ جواب دہ ہونے کے لیے تمہیں اچھا عمل کرنا ہے. یہ ہے اسلام کا اور قرآن کا پیغام، اور اس پیغام کو دنیا کو پہنچانا چاہتا ہے.
اور اسے فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان نے صرف اپنے ایک محفوظ کر رکھا ہے.
یہ تو اللہ کی کتاب تھی جسے ہمیں ہاتھ میں لے کر نکلنا تھا اور ایک ایک انسان کے ہاتھ میں دینا تھا.
جی
اصل میں قرآن مجید نے تو یہ کہا تھا کہ یہ نذیر للعالمین ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو سورہ فرقان میں یہ کہا ہے کہ وہ پاک ذات جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ سارے جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا بنے. تو جہانوں کی کتاب مسلمانوں کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ محض
جی علم کا پورا ذخیرہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب آج ہمارے ساتھ لندن نیوز کے مادھیم سے، نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ملک تک اور عوام الناس تک پہنچانے کی ان کی باتوں کو ہم نے کوشش کی. جاوید صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ. روبرو بھی کوشش ہوگی، جب بھی آپ ہندوستان آئیں آپ کا استقبال ہوگا، اور کوشش یہ رہے گی کہ ایسے جو بھی مدعے آئیں ہم ضرور آپ سے رابطہ قائم کرتے رہیں گے، اور آپ کے مفید مشوروں سے ہم جنتا کو اور اپنے عوام تک پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا، آپ کا بہت بہت شکریہ.
جی میں بھی بہت شکر گزار ہوں.
جی یہ تھے جاوید احمد غامدی صاحب. کافی کچھ رہ گیا، کافی کچھ باتیں ہوں گی، پھر کسی دن روبرو ویب کیم کے ذریعے ہم پھر ان سے کوشش کریں گے کہ اور بھی کچھ مدعے چھوٹے ہوں، وہ ان کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائے. جان جدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اور مدعے کی بات میں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. مدعے کی بات کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، لیکن دیکھتے رہیے لیمن نیوز.